الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي يرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وتبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مختمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين دعاء إمام زمانة أجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صلوات على محمد وعلى محمد اوقاف جعفریہ شارجہ کے اعتبار سے جو اعلان کردہ تاریخ ہے اس میں آج شب 10 رمضان المبارک ہے اور شب وفات ام المومنین شہزادی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اس پی بھی کہا کہ یہ ہے کہ اگر جیسے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا کہ قیامت میں اگر تمام مسلمانوں کا ایمان ایک طرف رکھا جائے اور ایمان ابو طالب ایک طرف رکھا جائے تو ایمان ابو طالب کا پلڑا بھاری ہوگا اسی انداز سے شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کی جو باب الحوائج ہیں ان کے صدقے میں حاجات پوری ہوتی ہیں علماء خاص تاکید کرتے ہیں کہ جب انسان عمرہ پر یا حج پر جائے تو ان کی زیارت پر تو ضرور جائے جس طرف کئی پابندیاں ہیں اور دور سے کم زیارت ہو سکتی ہے لیکن جہاں تک انسان جا سکتا ہے وہاں جائے اور جو جا چکے ہیں اتنا قریب ہوتے جاتے ہیں, انہیں اس بات کا اندازہ ہے اور انہیں معلوم ہے کہ خاص خوشبو ہے تو قبر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے برآمد ہوتی ہے, خاص خوشبو وہاں سے آ رہی ہوتی ہے. اور جبکہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں ہے, کوئی درخت ایسا موجود نہیں ہے کہ جس سے کوئی خاص خوشبو آ رہی ہو, یہ اس بیوی کی برکت ہے اور اللہ نے معجزہ رکھا ہے کہ ظالمین نے پابندی لگا دی ہے کہ وہاں جا کر کوئی زیارت نہیں پڑ سکتا, لیکن خود اس مقام پر اللہ نے ان کے ساتھ یہ اعزاز رکھا ہے اور یہ کرامت رکھی ہے. تو مومنین جاتے ہیں زیارت پڑھنے کے لیے, تو علماء تاکید کرتے ہیں کہ جب بھی حج اور عمرہ پر جائیں تو زیارت پر جائیں. دوسرا یہ کہ ضرور کم سے کم ایک طواف بیوی کی نیت سے انجام دیا جائے. اور کوئی بھی عمل ظاہر ہے کہ آپ یہاں سے بیٹھ کر بھی انجام دیں, ان کی خاطر تو وہ قبول ہوتا ہے اور ان تک پہنچتا ہے. بقول آیت اللہ وحید خراسانی کے گزشتہ موقع پر جب ایام فاطمیہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو جب میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ روزانہ سورہ یاسین پڑھو اور اسے شہزادی کونین کو ہدیہ کیا کرو, اور اس کے بعد انہوں نے وجہ بیان کی کہ اس لیے کہ سورہ یاسین جو ہے کہ جس کے صحیح روایات میں 10 فوائد بیان کیے گئے, 10 دنیا میں اور 10 آخرت میں. اور یہ وہ ہے کہ جو قرآن قبل ہے, قلب القرآن ہے, سورہ مبارکہ یاسین پڑھو اسے ہدیہ کرو. پھر فرماتے ہیں کہ ہدیہ کرنے کے لیے, کیونکہ ظاہر ایک مرجع تقلید ہے, کوئی عام خطیب تو نہیں ہے کہ ویسے ایک جوش خطابت میں بات کہتی ہو, مرجع تقلید ہے وہ. فرماتے ہیں کہ میں ہدیہ کرنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ ایک نجی محفل میں ان سے بات ہوئی تھی اور مجھے وہاں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ میں بھی مثال دیتا ہوں, ایک ملک سے دوسرے ملک سامان جا رہا ہو تو کسٹم پر چیک ہوتا ہے کہ سامان میں کیا ہے, اس کی تلاشی لی جاتی ہے, اور سامان اس قابل ہو جو نہ جا سکے یا مشکوک ہو تو اسے وہیں پر روک دیا جاتا ہے, وہ آگے نہیں جا سکتا. لیکن اگر اس سامان پر اس ملک کے بادشاہ کی مہر لگی ہو, اللہ اکبر, اگر مہر لگی ہو تو پھر کسی شخص کی وہاں مجال نہیں, کسی سپاہی کی مجال نہیں ہے کہ وہ سامان کو آگے جانے سے روک سکے. فرماتے ہیں کہ عرش الہی جس کے اختیار میں ہے اس کا نام ہے فاطمہ زہرا. لہٰذا جب ہم یاسین پڑھیں گے تو نہیں معلوم وہاں تک پہنچ پائے یا نہیں پہنچ پائے, وہ خلوص ہو یا نہ ہو, وہ قبول ہو یا نہ ہو, لیکن جب بیوی کو ہدیہ کر دیا تو پھر کسی فرشتے کی مجال نہیں کہ اسے خدا کی بارگاہ تک پہنچنے سے روک سکے. لہذا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے صدقے میں ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں. تو شہزادی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو انہیں ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں, ان کے نام سے اگر کوئی عمل انجام دے سکے, مثال کے طور پر کل کا دن جو وفات کا دن ہوگا تو اس دن سورہ یاسین آپ بیوی کو ہدیہ کر سکتے ہیں, ان کے نام سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں, ان کی خوشنودی کی خاطر صدقہ نکال سکتے ہیں, یہ سارے اعمال ہیں جو انجام دیے جا سکتے ہیں. ان کی زیارت جو مفاتح الجنان میں موجود ہے, اگر کل ہو سکے تو اس زیارت کو کھول کر اس زیارت کو انجام دے. بہت زیادہ تفصیلی زیارت نہیں, مختصر سی زیارت ہے, تو اس بیوی کا حق ہے کہ اسے یاد کیا جائے. اس لیے یہ بیوی ہے کہ جب رسول کے سامنے ان کا ذکر ہوتا اور رسول کے سامنے انہیں یاد کیا جاتا تو رسول ہر غم کو بھول کر خوشحال ہو جایا کرتے تھے. تو ان کا ذکر وہ ہے جو سرکاری ختم مرتبہ کی خوشی کا سبب ہے. اور جب تک یہ حیات رہی ہیں تو جیسے امیر المومنین نے شہزادی کونین کی زندگی میں کوئی دوسرا ازدواج نہیں کیا, رسول اللہ نے بھی شہزادی خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی جب تک شہزادی خدیجہ وہ حیات رہی. اور جب ان کا انتقال ہو گیا وفات پا گئے, ان شاء اللہ میں عرض کروں گا اسے کہ اسے عام الحزن قرار دیا, غم کا سال, اور پھر حضور مکہ میں نہیں رہ پائے, انہوں نے مدینہ ہجرت فرمائی. تو کیسے کیسے بیوی کا مال کام آیا, کیسے کیسے ان کی ذات کام آئی, یہ سب ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. آج میں تھوڑا سا حصہ پہلے فقہی مسائل کا بیان کر دوں, اس لیے کہ وہ کورس ہے, اس بیان کرنا ضروری ہے امتحان کی خاطر, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے موضوع پر آئیں گے. تھوڑا سا دعا افتتاح کو بھی بیان کریں گے جو ہمارا موضوع, اور ساتھ ساتھ ربط دیتے ہوئے انشاءاللہ شہزادی خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں بھی کچھ ملاحظات عرض کیے جائیں گے. آپ سے گزارش ہے کچھ بیوی کو ہدیہ کرتے ہوئے اور ان کی دختر گرامی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کرتے ہوئے بابا سے بلند درود دے دیجیے گا محمد وآل محمد. قرآن کریم کی تلاوت رمضان المبارک میں اکثر کی جاتی ہے, اس میں ایک اہم فقہی مسئلہ جو کورس میں شامل ہے قرآن کے واجب سجدوں سے متعلق ہے. قرآن کے واجب سجدے چار مقامات پر ہیں کہ اگر انسان اس کی تلاوت کر لے یا سن لے اختیار کے ساتھ تو اس پر واجب ہے کہ فوراً سجدہ کرے، تاخیر نہیں کر سکتا، اسی وقت فوراً سجدہ کرنا ضروری ہے. جیسے سجدہ صاحب میں ہے، سجدہ صاحب کے الگ ڈیٹیل مسائل ہیں، اس کا طریقہ ہے، لیکن اس کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی نماز اختتام تک پہنچے اگر کسی پر سجدہ صاحب واجب ہے تو واجب ہے کہ فوراً سجدہ کرے، تاخیر آتے نماز سے پہلے اس پر واجب ہے کہ سجدہ کرے، اگر بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے تو فوراً سجدہ کرے. اس طرح سے قرآن کے واجب سجدے. البتہ جو عام طور پر قرآن ہوتے ہیں اس میں چونکہ اہل سنت کے مطابق چار سے زیادہ مقامات ہیں جس پر سجدہ کرنا واجب ہے، تو کئی مقامات پر لکھا ہوتا ہے السجدہ. ہمارے یہاں چار مقامات ہیں، باقی 15 مقامات ہیں جن پر سجدہ کرنا مستحب ہے. وہ چار مقامات مثلا ایک سورہ حامیم سجدہ ہے، سورہ فصلت ہے، سورہ علق ہے، یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر سجدہ کرنا واجب ہے. اگر انسان وہ آیت پڑھے یا سنے تو سجدہ تو فوراً واجب ہے، لیکن کیا نماز کے سجدے کی طرح ہے کہ اس نے وضو کیا ہوا ہو، یا اگر غسل واجب ہے تو غسل کیا ہوا ہو، سجدگاہ پر سجدہ کرے، قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرے، کون سے لباس کے ساتھ سجدہ کرے، یہ سارے کیا مسائل ہیں اس کے. اس میں نماز کے سجدے سے تھوڑا سا مختلف ہے یہ سجدہ، اس لیے کہ اس میں قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے. فرض کیجیے کہ آپ آفس میں ہیں اور آپ نے کوئی ایسی آیت پڑھ لی کہ جس پر سجدہ واجب ہے، اور آپ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ باقاعدہ قبلہ رخ کا سجدہ کر سکیں، کسی بھی طریقے سے سجدہ کر لیجئے کسی بھی رخ پر، البتہ قبلہ رخ ہو تو بہتر ہے. قبلہ رخ ضروری نہیں ہے. کیا وضو یا غسل کیا ہوا یہ ضروری ہے؟ نہیں، یہ بھی ضروری نہیں. نماز کے واجب سجدوں کے لیے تو انسان جب سجدہ کرتا ہے تو ظاہر سے قبلہ رخ ہونا چاہیے، اس میں نہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے نہ کہ یہ کہ وضو یا غسل کیا ہوا، یہ بھی ضروری نہیں. ضروری نہیں کہ آپ جا کے وضو کرے اس کے بعد آ کر قرآن کا واجب سجدہ انجام دیں، بلکہ وضو کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے. البتہ سجدگاہ رکھنا ضروری ہے. احتیاط واجب آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال اس کو رکھے تو زیادہ مناسب ہے، ورنہ کسی اور مستحج پر رجوع کرنا پڑے گا. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جائز واجب یہ ہے کہ سجدگاہ رکھی ہو آپ کے سامنے، اس چیز پر سجدہ کیا جائے جس پر سجدہ کرنا ٹھیک ہے اور صحیح ہے. یعنی قرآن کے واجب سجدوں میں ایک شرط ہے کہ سجدگاہ ہونی چاہیے، باقی قبلہ رخ ہونے کی یا باوضو یا غسل ہونے کی شرط نہیں ہے. جب سجدے میں جائیں تو کیا پڑھیں، اس کا بھی ایک ذکر ہے جو فضل مسائل میں لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ صدقاً صدقاً، لا الہ الا اللہ ایماناً وتصدیقاً، یہ پورا ذکر ہے. البتہ یہ ذکر بھی مستحب ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سجدے میں جا کر کیا کچھ پڑھنا واجب بھی ہے یا نہیں. جی ہے، کچھ پڑھنا واجب نہیں ہے، فقط سجدے میں سر رکھ لیا یہ ختم ہو گیا سجدہ. لیکن آپ ذکر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہی سبحان ربی الاعلی وبحمدہ پڑھ لیں تو کافی ہے. سجدہ جب واجب نماز کا جو سجدہ ہوتا ہے اس میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو شرائط ہیں اس میں نہیں ہیں، اب جب یہ قرآن کی آیت ہم نے پڑھی یا کسی سے آیت سنی تو ہم نے سجدہ کیا، تو یہ جو سجدہ ہوگا سننے میں، خاص طور پر اہم بات یہ ہے کہ عام طور پر رمضان مبارک میں ٹی وی چینلز سے اکثر قرآن کی آیت کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، قرآن کریم کی، یا انسان ریڈیو پہ سن رہا ہوتا ہے، فرض کیجیے سی ڈی پہ سن رہا ہوتا ہے، کب سنیں تو سجدہ واجب ہے. جب تک آپ لائیو نہ سنیں، براہ راست نہ آ رہی ہو، اس وقت سجدہ واجب نہیں. یعنی اگر ریکارڈنگ آ رہی ہو سجدہ واجب نہیں، اگر لائیو آ رہا ہو تو سجدہ واجب ہے. واجب ہے کا مطلب کیا ہے، اس میں آپ احتیاط کیجئے. فرض کیجئے کہ آپ لائیو تراویح سن رہے ہیں، اس میں قرآن کے سجدے کی آیت پڑی گئی، وہ آیت کے جس میں سجدہ کرنا واجب تھا، تو اگر سجدے کی آیت سنی تو چاہے وہ تراویح میں آپ نے سنی، لیکن بہرحال سجدہ کرنا تو واجب رہے گا. اگر لائیو آ رہی ہے تو سجدہ کرنا واجب رہے گا. اسی طریقے سے اگر ریڈیو پر لائیو آ رہی ہے سجدہ کرنا واجب رہے گا، لیکن کوئی ریکارڈنگ سن رہا ہو تو سجدہ واجب نہیں ہے. اور اگر سجدہ جو آیت آپ نے سنی ہے ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہوں تو پھر دو سجدے ہو جائیں گے، ایک پڑھنے والا اور ایک سننے والا. تو خلاصہ کیا ہوا کہ قرآن کا واجب سجدہ وہ چار مقامات ایسے ہیں جہاں پر واجب ہوتا ہے. پہلی بات یہ کہ اس میں وضو یا غسل ضروری نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن سجدہ کا رکھنا ضروری ہے. سجدے میں جائیں تو کوئی ذکر پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر وہ مستحب ذکر آپ کو یاد ہو تو پڑھ لیں، نہیں یاد ہے تو سبحان ربی الاعلی وبحمدہ پڑھ لیں، یہ ذکر کافی ہوگا اس انداز سے. اور اس میں ایک سخت ترین مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران بھی کوئی سجدہ والی آیت سنے اس پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اور یہ مسئلہ کام آتا ہے جب مسجد الحرام میں یا مسجد النبی میں وہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اہل سنت کی فقہ کے مطابق ان کے یہاں اگر نماز میں سجدے والی آیت پڑھی جائے تو آپ ڈائریکٹ جائیں سجدے میں، ہوتا یہ. اور عام طور پر علماء گائیڈ بھی کر دیتے ہیں پہلے سے، اگر کاروان کے ساتھ کوئی عالم ہوتا ہے تو، کیونکہ جمعے کے دن صبح کی نماز میں عام طور پر مسجد الحرام اور مسجد النبی میں سجدے والی آیت پڑھی جاتی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ آیت پڑھتے ہیں, اس کے بعد نماز ہی کے دوران سب سجدے میں جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, سجدے سے سر اٹھا کر پھر نماز کنٹینیو کرتے ہیں. تو وہ زائرین کے جو پہلی مرتبہ گئے ہوتے ہیں جنہیں معلوم نہیں ہوتا, وہ ایک دم چوک جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کون سی نماز ہے. مثال کے طور پر کہ اہل سنت میں نماز میں رکوع نہیں ہوتا, یہ براہ راست سجدے میں چلے گئے, اور وہ بھی کیسا سجدہ ہے کہ ایک سجدے میں گئے اس کا دوسرے سجدے میں نہیں گئے اور ڈائریکٹ اٹھ کے پھر دوسری قدر شروع کر دی. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اصل میں انہوں نے سجدے والی آیت پڑھی ہوتی ہے, اور وہ سجدے والی آیت پڑھ کے جاتے ہیں سجدے میں. اگر فرض کیجیے کہ مومن ہے وہاں پر موجود ہے, اس نے اگر نماز شروع کر دی ہے تو جیسے ہی سجدے والی آیت سنے گا تو سجدہ واجب ہو جائے گا, لیکن جیسے ہی سجدے میں جائے گا اور قرآن کا واجب سجدہ انجام دے گا تو چونکہ نماز میں اس نے ایکسٹرا سجدہ انجام دے دیا, ہماری فقہ کے اعتبار سے نماز باطل ہو جائے گی, نئے سرے سے پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی. لہذا وہاں پر یہ علماء تاکید کرتے ہیں کہ آپ ویٹ کریں جب تک ان کا سجدہ پورا ہو جائے, جب وہ کھڑے ہوں تب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں, اس سے پہلے شروع نہ کریں ورنہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. تو ہماری فقہ کے اعتبار سے نماز کے دوران قرآن کا واجب سجدہ نہیں ہو سکتا, کرنا پڑے گا لیکن نماز باطل ہو جائے گی, پھر سے دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گی. لہذا ویسے یعنی اتنا یہ سخت مسئلہ ہے, اسے میں نے اس لیے بیان کیا کہ اتنا سخت مسئلہ ہے کہ کسی بھی اب حالت میں ہو فوراً سجدہ کرنا, چاہے نماز میں بھی ہو تب بھی فوراً سجدہ کرنا ہے. لہٰذا اگر فرض کیے کہ کوئی کھانا کھا رہا ہے, کھانا کھاتے کھاتے ٹی وی پر سن رہا ہے طرف, اور وہاں سے جناب قرآن کی واجب سجدے کی آیت پڑے گی, تو کھانا چھوڑ کے ایسا نہیں میں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کے اس کے بعد جاؤں گا سجدہ کروں گا, نہیں فوراً سجدہ کرنا پڑے گا. تو آپ کار میں بھی اگر ہیں اور چل رہا ہے ریڈیو اور اس میں لائیو آ رہی ہے قرآن اور سجدے والی آیت آ رہی ہے, تو اس میں احتیاط کریں, یا تو پھر وہ آواز بند کر دیں کہ آپ نہ سنیں اس آیت کو. خالی فرض کیجئے کہ سورہ مبارکہ الگ, اس میں سجدہ واجب ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, یہ سورہ چل رہا ہے. تو کیا ابھی تک ہم نے سجدہ والی آیت تو نہیں سنی, اس لیے کہ وہ آخری آیت ہے, اور وہ آیت میں اس لیے نہیں پڑھ سکتا آپ کے سامنے کہ اگر میں پڑھوں گا تو سب کے سجدہ واجب ہو جائے گا مجھ سمیت, تو مجلس رو کے سجدہ کرنا پڑے گا. پھر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ کرو اور اپنے رب سے قریب ہو جاؤ, ترجمہ پڑھنے میں سجدہ واجب نہیں ہوتا. تو اس کا ترجمہ یہ ہے اگر یہ آیت کسی نے پڑھ لی تو فقط اس آیت پر سجدہ ہے, اس سے پہلے تک تو سجدہ نہیں ہے. تو مثال کے طور پر ہم نے شروع سے سورہ نہیں پڑھا, خالی آخر سے پڑھا اور آخری آیت پڑھی تب بھی سجدہ واجب ہو جائے گا, لیکن اگر شروع سے سورہ پڑھا اور آخری آیت نہیں پڑھی تو سجدہ واجب نہیں ہوگا, اس آیت پر سجدہ ہوتا ہے, پورے سورے پر سجدہ نہیں ہوتا. اس اعتبار سے آپ اگر پورا سورہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پاس موقع نہیں ہے کہ آپ سجدہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں, آخری آیت چھوڑ دیں, آخری آیت کو بعد میں پڑھ لیں تاکہ بعد میں آپ سجدہ کر سکیں, ترجمہ پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. درود بھیج دیں محمد رسول اللہ. دعائے افتتاح ہمارا موضوع تھا, اور اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام نے حمد پروردگار کو بیان کیا ہے, درمیان میں کچھ دعائیں ہیں جو مولا نے کی ہیں, اور اب ان دعاؤں میں یہ جملہ کہ جو شاید ہم سب کے دل کی آواز ہو اور ہم سب کی زندگی میں بارہا یہ چیز پیش آئی ہو, امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم انا عفوک عن ذنبی. اچھا کس امام کی یہ دعا ہے؟ چونکہ مومنین نئے تشریف لاتے رہتے ہیں لہٰذا میں تبرک کے لیے دوبارہ سے نام لے لوں, ہمارے زمانے کے امام عصر الزمان جل اللہ تعالی وعلا. ان کی دعا ہے یہ دعا افتتاح, جسے ہر رمضان المبارک کی شب میں پڑھنا مستحب ہے, لہٰذا ہم نے اس کی شرح کا انتخاب کیا تھا کہ اللہم ان عفوک عن ذنبی, پروردگار یہ جو تو بار بار میرے گناہ کو معاف کر دیتا ہے, تجاوز کا ان خطیئتی میری خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے, وصفح کا ان ظلمی میرے ظلم سے درگزر کر دیتا ہے, وستر کا اعلی قبیح عملی میری بری عادتوں کو اور حرکتوں کو چھپا لیتا ہے, وحلم کا ان کثیر جرمی میں بار بار جرم کرتا ہوں یعنی بار بار گناہ کرتا ہوں, تو بار بار حلم سے کام لیتا ہے, یہی تو بار بار کرتا رہتا ہے, ان دما کان امن خطی وحمدی میں غلطی سے کر لوں تب بھی تو چھپا لیتا ہے, حتیٰ میں جان بوجھ کر کروں تب بھی تو مجھے دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرتا, تو تب بھی میرے گناہ کو چھپا لیتا ہے, یہ بھی تو بار بار میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے, اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبہ منک, اس تیرے عمل نے مجھ میں خواہش پیدا کر دی ہے کہ اب میں تجھ سے وہ مانگ لوں کہ جس کا میں سزاوار نہیں, میرا حق نہیں ہے, لیکن وہ تو بار بار معاف کر دیتا ہے, بار بار مجھ پر کرم کرتا رہتا ہے, تو اب مجھ میں ہمت آ گئی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک باس ہوتا ہے, وہ اپنے امپلائی کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے, اس کی غلطیوں کو درگزر کرتا رہتا ہے, اسے معاف کرتا رہتا ہے. اور فرض کیجئے کہ اگر یہ بات بار بار ہونے لگے تو اس امپلائی میں ضرورت پیدا ہو جاتی ہے, یہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب اگر اسے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو پھر بھی جا کر وہ اپنے سامنے کہہ دیتا ہے, کہہ دیتا ہے کہ سر میرا یہ مسئلہ ہے, سر مجھے چھٹی چاہیے, اس لیے کہ معلوم ہے کہ بہت کچھ کہتا نہیں ہے. اب یہ پروردگار عالم رب العالمین ہے, ایک بہت سی کیا حیثیت ہوگی اس خدا کے سامنے جس نے مجھے آپ کو خلق کیا ہے, اس خدا کے سامنے کہ جو لمحہ بلمحہ ہمیں فیض ایسے پہنچاتا ہے کہ رب رب یعنی لمحہ بلمحہ پالنے والا. اس لیے آپ کسی کو خالق کہہ سکتے ہیں, اچھا رب بھی اگر کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تو والدین کو کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ لمحہ بلمحہ پالنے والے ہوتے ہیں. اس ممبر کو جو بنانے والا ہے, اس مائک کو جو بنانے والا ہے, اس نے ایک دفعہ بنا لیا, اس کے بعد اس کا اس مائک سے کوئی واسطہ نہیں ہے, وہ اگر مر بھی جائے تو یہ مائک چلتا رہے گا. لیکن اللہ اور انسان کا رشتہ ایسا نہیں ہے, اللہ نے ایک مرتبہ انسان کو بنا دیا تو بنانے کے بعد اگر وہ چھوڑ دے لمحہ بھر بھی, اللہم لا تکلنی طرفت عینین, کتنی مرتبہ فرماتے ہیں پروردگارا مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے حال پر مت چھوڑ دینا. اس لیے کہ بنانے کے بعد وہ لمحہ بہ لمحہ لطف کرتا رہتا ہے. تو پروردگار تو گناہ کو معاف کرتا رہا, خطاؤں سے گزر کرتا رہا, ستار العیوب ہے, عیوب کو چھپاتا رہا, تو اب مجھ میں ہمت ہو گئی ہے, مجھ میں یہ حوصلہ آ گیا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں وہ مانگوں جس کا میں مستحق نہیں ہوں. کیوں؟ الذی رزقتنی من رحمتک, اس لیے کہ تو پہلے ہی سے مجھ پر رزق دیتے ہوئے کرم کرتا آیا ہے, تم اس پر رحم کرتا آیا ہے. وارئیتنی من قدرتک, تو نے مجھے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائی ہیں, میں جانتا ہوں کہ تیری قدرت میں سب کچھ ہے. وعرفتنی من اجابتک, اور تو نے ہی مجھے بتلایا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگ, میں تیری دعا کو قبول کروں گا. اللہ یہ واقعاً امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہو نہیں سکتا کہ کسی غیر معصوم کی زبان سے کلام جاری ہے. بسا اوقات خود آیت اللہ سیستانی تھی, ان کی ویب سائٹ پر ایک سوال کیا گیا, کہا گیا کہ دعائے کمیل کی سند کیا ہے, کن راویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ اس کا علمی جواب دیتے کہ فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے کمیل سے سنا, کمیل نے مولا علی سے سنا, یہ جواب نہیں دیا انہوں نے. کہ دعاؤں کی سند کا معیار ان کے عالی ترین مضامین ہے, اور فرمائیے گا کہ عالی ترین مضامین ہے, یعنی دعا خود بتلاتی ہے کہ سوائے علی کی زبان سے جاری ہو نہیں سکتی. صلوات پر محمد و آل محمد. دعا کے الفاظ خود بتلاتے ہیں, لہذا امام علیہ السلام سے فرماتے ہیں پروردگار تو نے ہی مجھے بتلایا تھا. اس کے بعد امام نے ایک عجیب جملہ کہا, فلم ارا مولا کریما اصبر علی عبد لئیم منک علی, پروردگارا میں نے تجھ سے زیادہ کوئی کریم مولا نہیں دیکھا جو مجھ جیسے ذلیل بندے پر تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا, میں نے ایسا مولا نہیں دیکھا. لئیم استعمال کیا مولا اللہ سے, یعنی گرا ہوا شخص, ایک پست شخص. آپ فرض کیجئے کہ آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہو اور وہ اگلے دن آپ کے ساتھ برائی کرے, اگلے ہی لمحے آپ کے ساتھ برائی کرے, آپ کہتے ہیں یار تم بہت گھٹیا آدمی ہو, ہے نا؟ بالکل ابن ملجم کی جو مثال ہے وہ بالکل ٹھیک مثال ہے. مولا کائنات نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی, اسے ہدایت دی تھی نا, اسے نماز کے لیے بیدار کیا تھا. اچھا ابن ملجم نے, البتہ امیر المومنین کی فوج میں تھا وہ پہلے, اور لہٰذا یہ دعا کرنی چاہیے بار بار. ایک مرتبہ جب اہل بیت اطہار کا در نصیب ہوا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں زندگی بھر کچھ بھی کرتا رہوں تو یہ در میرے پاس رہے گا, نہیں, اگر گناہ حد سے بڑھ جائے خداوند مجھے اس در کو چھین بھی سکتا ہے. لہذا ہم سے کہا گیا کہ دعا مانگو کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یہ آخری زمانے میں دعا تھی. جیسے چوتھے امام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان کو بچانا اتنا سخت ہوگا کہ صبح سے لے کر شام تک گرم کوئلہ ہاتھ میں رکھنا آسان ہوگا, ایمان بچانا مشکل ہوگا. اگر امام نے آگے ایک جملہ کہا کہ کچھ لوگ ہوں گے صبح کو گھر سے نکلیں گے مومن ہوں گے, شام کو گھر میں لوٹیں گے ایمان ضائع ہو چکا ہوگا. کچھ وہ ہوں گے جو شام کو گھر میں لوٹیں گے تو مومن ہوں گے, صبح گھر سے باہر نکلیں گے ایمان ضائع ہو چکا ہوگا. یہ کیفیت ہم محسوس کر رہے ہیں اس وقت. اور امام کا خاص خبر یہ آخری جملہ زیادہ فکر انگیز ہے. امام کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے گھر سے باہر نکلیں گے مومن ہوں گے, واپس پلٹیں گے ایمان ضائع ہو چکا ہوگا. سمجھ میں آتی ہے بات, باہر کی دنیا ہے, کاروبار ہے, اس میں ہزار قسم کے مسئلے ہوتے ہیں, جھوٹ ہے, دھوکے بازی ہے, ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں نہیں, کچھ وہ ہوں گے جو گھر میں داخل ہوں گے مومن ہوں گے, صبح گھر سے نکلیں گے ایمان ضائع ہو چکا ہوگا. یعنی مولا فرماتے ہیں فقط باہر کی فکر نہ کرنا, اب تمہارے گھر میں وہ چیزیں داخل ہو جائیں گی کہ جن سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے. کس کے گھر میں چیزیں داخل نہیں ہوئی؟ اگر انسان اس پر اس کا سیلف کنٹرول نہ ہو, دنیا کا ہر سینسر بیکار ہے, یقین جانیے گا. جو انٹرنیٹ کی برائی ہے, جو اس میں کثافت موجود ہے, دنیا کا ہر سینسر بیکار ہے اگر محبت اہل بیت کا سینسر موجود نہ ہو. یہ سب سے اہم ہے. اگر یہ سینسر موجود ہے محبت اہل بیت اطہار کا, پھر بچنے کا امکان ہے. ورنہ دنیا بھر کے لاکھ سینسر لگا لیجئے, جسے برائی پر جانا ہو جائے گا. لہذا خدا نے مدار سے دعا کیجیے. تو اب مولا فرماتے ہیں پروردگارا میں نے تجھ سے زیادہ کوئی کریم مولا دیکھا نہیں جو مجھ سے زیادہ ذلیل بندے پر رحم کرنے والا ہو, یا رب دے. اب مولا فرما رہے ہیں کہ تو کتنا کریم ہے اور پروردگار میں تیرا کتنا ذلیل بندہ ہوں. یا رب دے انک تدعونی فاولی انک, پروردگار تو مجھے بلاتا رہتا ہے میں منہ میں ہو کر چلا جاتا ہوں. ایک مطلب ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے اور ایک کمزور ہوتا ہے, کمزور کی طاقتور کو بلائے تو اسے لفٹ نہ کروائے چلا جائے. رب العالمین بندے کو بلائے اور بندہ کہتا میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. اچھا کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے تو کبھی ہمیں بلایا نہیں اور ہم تو منہ موڑ کر گئے نہیں. الحمدللہ رمضان مبارک میں تو ایسا کمی ہوتا ہوگا, لیکن عام دنوں کی بات کر رہا ہوں. جب صبح کو میٹھی نیند آ رہی ہو اور مؤذن کی آواز مجھے حیا علی الصلاح, تو بس رب العالمین بلا رہا ہے. اب کون ہے جو منہ موڑ کر سو جاتا ہے, کون ہے جس کی آواز پر لبیک کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہے؟ تو یہ نہ کہے کہ اللہ بلاتا نہیں. اللہ بلائے گا اسی طریقے سے, اللہ کی آواز تو یہی آواز ہوتی ہے. اگر اللہ تو بلاتا ہے میں منہ موڑ کر کھڑا ہو جاتا ہوں. وہ تو تحبب الی فتبغض الیک, تو مجھ سے محبت کرتا ہے میں تجھ سے جفا کرتا ہوں. فلا اقبل منک, میں تیری بات کو مانتا نہیں ہوں. کہ انلیت تطول علیک, میں تو ایسے سلوک کرتا ہوں جیسا میرا تیرا تجھ پر کوئی احسان ہو. میرا طریقہ یہ جاتا ہے کہ جیسے تیرا احسان ہے میرا تجھ پر کوئی احسان ہے, میں جسے ایسے بات کر رہا ہوتا ہوں, میں جسے ایسے دل کر رہا ہوتا ہوں. بس اوقات دعا بھی انسان کر رہا ہوتا ہے تو ایسے کہ جیسے دعا نہیں کر رہا, وہ اس کے سامنے اللہ کے سامنے آرڈر رکھ رہا ہوتا ہے, چارٹر آف ڈیمانڈ رکھ رہا ہوتا ہے, یہ کرنا ہی پڑے گا تجھے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب دعا کرو تو کمپلیننگ انداز نہ ہو. میں نے دوسری مجلس میں بیان کیا تھا دعا کے آداب میں کہ کمپلیننگ طریقہ نہ ہو, کہ یو شوڈ ڈو, کرنا ہی پڑے گا تجھے. وہ کہتے ہیں کہ چرچ میں ایک صاحب پہنچے, دعا کر رہے تھے, او مائی لارڈ گیو می $10 million, $10 million دے دے پروردگار. اب تو لوگوں کو بھی پتا نہیں, پتا نہیں کچرا بننے والا ہے کیا ہونے والا ہے. لوگوں دعا نہیں مانگیے گا, کچھ اور مانگ لیجیے گا. تو پروردگار گیو می $10 million. ایک دوسرا بیچارہ تھا, وہ کہہ رہا تھا پروردگار گیو می $10. تو وہ دعا اس کی سن رہا تھا, اس نے جیب سے $10 نکالے اسے دیے, گیٹ آؤٹ, چل سے نکال گیا. او مائی لارڈ آئی نیڈ این انڈیوائڈیڈ اٹینشن, پروردگار خالی مجھے دیکھ, میں تیری توجہ چاہتا ہوں. چلا تو بس اگر خدا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کے دربار میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہم حاکم ہوں اور نعوذ باللہ خدا محکوم ہو, اس طرح سے مانگ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا امام فرماتے ہیں پروردگار میرا سلوک ایسا ہو جاتا ہے جیسے بس اوقات میں نے تجھ کو کوئی احسان کیا نا, اعوذ باللہ من ذالک. وتتم بولے علیہ فلم یمنعک ذالک من الرحمت لی والاحسان الیہ. ان جنوں کو پڑھتے ہوئے واقعی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, لیکن پروردگار یہ سب کچھ میں کرتا رہتا ہوں اس کے باوجود بھی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو نے اپنی رحمت کو مجھ سے روک لیا. اول احسان الہی, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو نے اپنے احسان کو مجھ سے روک لیا ہو, ایسا کبھی نہیں ہوا. اور تفضل علی وجودک و کرمک, تو تو مجھ پر تفضل ہی کرتا رہا, جود و کرم ہی کرتا رہا. فرحم عبدک الجاہل, تو پروردگار اپنے عبد جاہل پر رحم کر. وجود علیہ بفضل احسان ہے جو مسلسل مجھ پر کرم کرتا رہے. انہ کا جواب ان کریم, وہ یقیناً بہت زیادہ کریم ہے اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. خدا عطا کرنے والا ہے, ہم سے بھی کہا چوتھے باری کی پہلی آیت, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ نہ دے دو جو تمہیں پسند ہو. ایک لباس تھا جو آپ کے پاس تھا, استعمال میں نہیں تھا, اب اسے دے دیا ہم نے صدقے میں, کیا ثواب ملے گا؟ ہاں بالکل ملے گا, ثواب ملے گا, لیکن یہ نیکی کا کمال نہیں ہے.
ایک کھانا تھا جو بچا ہوا تھا ہمارے استعمال میں نہیں تھا, ہم نے دے دیا, اس میں بھی ثواب ہے لیکن نیکی کا کمال نہیں ہے. اچھا یہ تو وہ ہے جو انسان اپنے دل سے دے رہا ہو, ورنہ بسا اوقات تو جو جبری ہاتھ سے نکل جاتا ہے, جس کو ہم اپنی اسلام میں کہتے ہیں توفیق اجباری, زبردستی کی توفیق, اس میں پھر وہ ثواب نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب میرا جا رہے تھے جیب کٹ گئی 500 درہم گر گئے تو ہمارا صدقہ ہو گیا, صدقہ دے دیا. وہ بھی جو 5 درہم دینے کو تیار نہ ہو, جب جیب سے 5 درہم زبردستی نکلے تو کیا پروردگار تیری بارگاہ میں صدقہ ہو گیا. اور بتانے اللہ اسے کہتے ہیں زبردستی کی توفیق ہونا. اس پہ نہیں یار, اچھا وہ تو اتنا کریم ہے اینڈ ممکن اس پہ بھی عطا کر دے, میں کون ہوتا ہوں کہنے والا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے دے. جب دل سے دیتا انسان, اس میں بھی 2 قسمیں, ایک وہ چیز دے دی جو میرے استعمال میں نہیں تھی میں نے دے دی, اس پہ بھی ثواب ہے لیکن نیکی کا کمال نہیں ہے. جو چیز خود کو پسند ہو, لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون, اگر میرا کیا سارا دے دے جو ہمیں پسند دیتا نہیں, مما اس میں سے کچھ دے دو جو تمہیں پسند ہے, سارا نہیں کچھ دے دو جو تمہیں پسند ہے. تو جو کچھ دے دیتا ہے وہ نیکی کے کمال تک پہنچ جاتا ہے. شہزادی خدیجہ نے کچھ نہیں سب کچھ خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیا. صلوات پر محمد و آل محمد. اس بیوی نے سب کچھ قربان کیا. وہ غنی بیوی کہ جن کے پاس ایک مرتبہ جو لباس پہن لیا دوسری مرتبہ پہنا نہیں, انہوں نے مدینہ کے غربا میں تقسیم کر دیا گیا, مکے کے غربا میں تقسیم کر دیا گیا. وہ بیوی کہ جس کے دسترخوان پہ سارا مکہ آ کر بیٹھتا ہے فیضیاب ہوتا ہے, اس بیوی نے اتنا قربان کیا اتنا قربان کیا کہ اس بیوی کی زندگی کے آخری 2 سال ایک لباس میں گزرے. تصور فرما رہے ہیں آپ, ایک انسان جو پہلے سے غریب ہو اس کے لیے غربت تحمل کرنا آسان ہو جاتا ہے, جو پہلے اس انداز سے زندگی گزار چکا ہو پھر سرکار ختم مرتبہ پر ایسی قربانی پیش کرے سب کچھ. وہ بیوی کے جس کے دسترخوان پر سارا مکہ کے بیٹھتا ہے, اس بیوی کی موت کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ہوئی ہے. جیسے کہ کھانا نہیں تھا, ایک زہریلی جڑی بوٹی شعیب ابو طالب میں تو جڑی بوٹیاں کھا کے گزارا کرتے تھے, ایک زہریلی جڑی بوٹی آ گئی اور بیوی کی وفات ہو جاتی ہے, کہ عام الحزن قرار دیا. حتیٰ جب بیوی کا انتقال ہو گیا تھا تو رسول اللہ پھر بھی ان کی کچھ جو دوستیں تھیں جب اپنے گھر کچھ قربانی کیا کرتے تھے بھیڑ یا بکری, تو خاص گوشت بیوی کے نام سے بھجوایا کرتے تھے. اصل وما ینتے کو الحا, وہ کوئی کام کرتے نہیں جب تک وہی الہی نہ ہو. یہ فقط ایسا نہیں تھا کہ شوہر اور زوجہ کی محبت ہو, یہ آگے بڑھ کر ایک منزل تھی. اور شہزادی خدیجہ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے, ان کی منزلت کو سمجھنے کے لیے پہلے سمجھنا پڑے گا سرکار ختم مرتبت کو, کہ جنہوں نے اختیار کیا شہزادی خدیجہ الکبرا کو. اصل رسول اللہ کی ایک ایک چیز, قرآن کریم دیکھیں کیسے قصیدہ پڑتا ہے قرآن سرکار ختم مرتبت کا, ایک ایک چیز کا. اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنا, اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ یتیم تھے ہم نے آپ کی پرورش کی. دنیا جانتی ہے کہ کس نے رسول اللہ کی پرورش کی تھی, کس نے رسول اللہ کو پالا تھا. خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا بنا ہے. قرآن کہتا ہم نے آپ کو پالا, آگے کہا کہ وہ وجہ تک افغان لن فہدا وہ وجہ تک علم فاغنا, آپ تنگ دست تھے ہم نے آپ کو غنی بنا دیا. مجھے پورا قرآن کریم میں بدلا دیجئے گا, چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کسی ایک کافر کا عمل ہو اور اللہ نے اسے اپنا عمل کہہ کے پکارا ہو اور فرمائیے گا. یہاں ابو طالب نے پالا ہے, قرآن کہتا ہے کہ نہیں ہم نے آپ کی پرورش کی ہے. کیا ہو سکتا ہے کسی کافر کا عمل خدا کہے کہ یہ میرا عمل تھا؟ نہیں, یہ تصدیق ہے ایمان ابو طالب کا. اور شہزادی خدیجہ کے مال سے جو غنی ہوئے ہیں, کہا کہ ہم نے آپ کو غنی بنا دیا. دیکھیں تاریخ میں بہت سے مرد بھی گزرے, خواتین بھی گزری ہیں, اور ہر طرح کے لوگ گزرے ہیں. اس روئے زمین پر پہلا قطرہ خون مرد نے بہایا, سفینہ نوح سے کھلی بغاوت کرنے والا مرد تھا. حضرت موسیٰ کو آتش کے, حضرت موسیٰ کو آوارہ وطن بنانے والا فرعون, یہ بھی مرد تھا. حضرت ابراہیم کو آتش کے حوالے کرنے والا نمرود مرد تھا. خانہ خدا کے مقابلے میں اپنا گرجا گھر بنانے والا ابراہم مرد تھا. تو سارے افراد گزرے ہیں, اور عورتیں وہ بھی اچھی بری گزری ہیں. تاریخ میں دیکھیے کہ قصر فرعون میں موسیٰ کی پرورش کرنے والی آسیہ عورت تھی. یہودیوں کے شر سے حضرت عیسیٰ کو محفوظ رکھنے والی حضرت مریم عورت تھی. اور مرسل اعظم کو سکون زندگی عطا کرنے والی خدیجہ الکبریٰ عورت تھی. بلکہ اگر یہ ایک خاتون نہ ہوتی تو نہ نبوت کی غربت دولت میں تبدیل ہوتی، نہ کلمہ گویوں کا یہ ہجوم ہوتا، نہ اسلام کی یہ شان و شوکت ہوتی. بلکہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے مرد تھے، اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ. تو بیوی نے پوری امت کی پرورش کی ہے. ختم مرتبہ ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں حضور کا مقام کیا ہے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ شہزادی کونین کی جو والدہ گرامی ہے وہ زوجہ رسول ہے. حضور کی ایک چھوٹی سی چھوٹی بات وہ ہے جسے قرآن کریم نے آیت بنا کر پیش کیا. حضور کو بچپن میں دیکھا تو فرمایا کہ علم یجد کا یتیما فآوا. حضور کو وطن میں دیکھا تو فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. حضور کو سفر میں دیکھا تو فرمایا کہ وجدك ضالا فهدى. حضور کے کردار کو دیکھا تو فرمایا کہ وما محمد الا رسول. حضور کی رفتار کو دیکھا تو فرمایا کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. حضور کی آبا کو دیکھا تو فرمایا کہ یا ایها المزمل. حضور کی قبا کو دیکھا تو فرمایا کہ یا ایها المدثر. حضور کے چہرے روشن کو دیکھا تو فرمایا کہ وہ شمس و ضحاها. اور حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا تو فرمایا کہ وہ لیل الا یغشاها. اور حضور کی زبان مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور حضور کے دست مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. اے رسول یہ تیر آپ نے نہیں پھینکا، یہ آپ کے ہاتھ سے ہم نے پھینکا ہے. اور حضور کے سینہ مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک. اور حضور کی پشت مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ بابا وعنا عنک وزرک. اور حضور کے بیعت کو دیکھا تو فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمو. اور حضور کے اہل بیعت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ حضور کا بیعت، یہ بیعت بنتا ہے شہزادی خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے سے. اور یہ بیعت ایسے بنتا ہے کہ شہزادی نے خود پیغام بھجوایا. دنیا کا دستور ہے، ہمارے یہاں بھی دستور ہے، لڑکا پیغام بھجواتا ہے شادی کے لیے، لیکن نہیں سرکار ختم مرتبہ میں نہیں بھجوایا پیغام، خود بیوی نے آگے آ کے آفر کی میں آپ سے ازدواج کرنا چاہتی ہوں. اور اس کی وجہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار ختم مرتبہ میں کوئی الزام آ سکے، ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ تصور کر لے کہ کوئی الزام لگا دے کہ دولت کی لالچ میں شادی کر رہے ہیں. نہیں، میں خود شادی کرنا چاہتی ہوں، میں خود اس رسول سے ازدواج کرنا چاہتی ہوں. چاہے بیوی نے خود پیغام بھجوایا تو الزام کو دور کیا ہے محمد مصطفیٰ سے. اور اسی طریقے سے حضرت ابو طالب نے بھی جب خطبہ نکاح پڑھا، جو شہزادی خدیجہ اور رسول اللہ کا نکاح ہوا تھا، اس کا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ سرکار ابو طالب نے پڑھا تھا. تو جب خطبہ نکاح پڑھ رہے تھے تو اس میں جملہ فرمایا کہا ان المال ظل زائل. یاد رکھو مال تو چلتی پھرتی چھاؤں کی طرح ہے، آج اس کے پاس ہے کل اس کے پاس ہے. فإن له نبا عظیم. میرا بیٹا مستقبل کا نبی بننے والا ہے. اعلان نبوت سے پہلے جو نبوت کی گواہی دے دے. اللہ اللہ شہزادی کا خطبہ ہوا، دو ہستیوں نے الزام دور کیا اس موقع پر سرکار ختم مرتبہ سے. حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھ کے بتلایا کہ میرا بیٹا تو دولت کے لالچ میں شادی نہیں کر رہا، مال تو چلتی پھرتی جھاؤں کی طرح. اور شہزادی خدیجہ نے خود پیغام بھجوا کے بتلایا کہ ان کا پیغام نہیں آیا، میں پیغام بھجوا رہی ہوں. تو پروردگار ان دونوں کا احسان ہو گیا. الجزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ خدیجہ الکبریٰ کا بھی احسان ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی احسان ہے، پروردگار اس احسان کا صلہ کیا ہے؟ کیا گھبراؤ نہیں، ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا، ایک کو صاحب تکلیف ایمان بنا دوں گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو شہزادی ہوا جن کا خدیجہ، شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان کا قصیدہ پروردگار عالم نے پڑھا ہے۔ اور خدا، میں کیا عرض کروں آپ سے، اب یہ عظیم منزل ہے فضیلت کی۔ جب رسول اللہ جاتے تھے غار حرا پہ عبادت کیا کرتے تھے، دو دو مہینے جاتے تھے عبادت کیا کرتے تھے، اور شہزادی خدیجہ الکبریٰ جو جا چکے، انہیں معلوم ہے غار حرا کتنا دور تھا اس پرانے مکہ سے۔ بیوی نکلتی تھی اپنے گھر سے، اس پہاڑ پر چڑھ کر روزانہ سرکار ختم مرتبہ کو کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ یہ خدمت کی ہے، اپنے گھر میں رہ کے خدمت کرنا یہ ایک الگ منزل ہے، باہر جا کر خدمت کرنا، پہاڑ پر چڑھ کر خدمت کرنا، روزانہ کھانا پہنچانا، اور کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ اور اس کھانے پہنچانے میں ایک مرتبہ منزل آئی کہ حضرت جبریل نازل ہوتے ہیں، اور حضرت جبریل نازل ہو کر ایک بات کہنا چاہتے تھے کہ اس سے پہلے اللہ کی وحی نازل ہوئی۔ اچھا یہاں روک کر ایک اور جملہ گزارش کروں، بیوی وہ ہیں کہ جن تک، جہاں ان کے کئی فضائل ہیں، وہاں ایک یونیک فضیلت ہے ان کی، ایک یونیک فضیلت جو کسی زوجہ رسول کو حاصل نہیں ہوئی، فقط انہیں حاصل ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ شب معراج پر جب حضور واپس آئے ہیں تو حضرت جبریل ساتھ ساتھ تھے، تو جبریل سے سوال کیا کہ اے جبریل بتلاؤ تم مجھے یہاں ساتھ لے کر گئے؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا۔ 15ویں پاری کی پہلی آیت ہے۔ تو مسجد الحرام سے آپ گئے ہیں، مکہ سے گئے، کہا کہ تم مجھے ساتھ لے کر گئے، ساتھ ساتھ میرے آسمانوں کی سیر کی ہے، تم مجھے واپس برات میں آج چھوڑنے آئے ہو، بتاؤ کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ ختم مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تمنا ہو تو بیان کرو، کوئی حاجت۔ جب انسان کہتا ہے نا کہ کچھ ہو تو بیان کیجیے آپ، تو جس لیول کا شخص ہوتا ہے اس لیول کے انسان بات کہتا ہے۔ آپ کے باس نے کہا کوئی پریشانی ہو تو بیان کرو، آپ نے کہا کہ ہاں بس مثال کے طور پر اس وقت ان کے پاس اتنی گنجائش ہے، یہ نہیں کہیں گے آپ مجھے مرسڈیز کار دلا دو، تو بیچارے باس کے پاس نہیں تو آپ کو کیا دلا کے دے گا۔ لہٰذا جو لیول ہوتا ہے انسان کا اس لیول کے مطابق بات کرتا ہے۔ کسی مولانا صاحب نے ہم نے آپ سے کہا کہ کچھ چیز ہو تو بیان کیجیے، ہم اگر آپ کو دعائی دے سکتے ہیں آپ دعائی دے دیجیے گا، ٹھیک ہے، تمہارا صاحب دعائی لیں گے۔ اس اعتبار سے جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، فاقد الشیء لا یعطی، منطق کا بھی قاعدہ ہے، جس کے پاس نہ ہو وہ دے نہیں سکتا۔ یہاں کہنے والا کہ مانگو سید المرسلین ہے، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، جس سے کہہ رہا ہے کہ مانگو وہ سید الملائکہ ہے جو ملائکہ کا سردار ہے۔ اب جو مانگی جا رہی تھی وہ کتنی قیمتی ہوگی، تصور فرمائیے گا، یہاں کوئی معمولی بات نہیں ہوگی۔ معراج سے واپس آ رہے ہیں، سید المرسلین نے سید الملائکہ سے کہا کہ کوئی چیز ہو، کوئی تمنا ہو بیان کرو، کہ اللہ کے رسول ایک تمنا ہے، جب آپ گھر میں واپس تشریف لے جائیں تو شہزادی خدیجہ الکبریٰ کو میرا سلام پہنچا دیجیے۔ شہزادی خدیجہ کو میرا سلام پہنچا دیجیے، جبریل ہمیں سلام پہنچا رہے ہیں۔ اور لہٰذا جب غار حرا پر شہزادی خدیجہ تشریف لے جاتی تھی اور جبریل ایک مرتبہ سلام کرنے کے لیے پہنچے حضرت خدیجہ کو، تو فوراً خدا کی وحی نازل ہوئی اور حکم پروردگار ہوا کہ اے جبریل اپنا سلام پہنچانے سے پہلے میرا سلام خدیجہ تک پہنچاؤ۔ اللہ اللہ سلام دلوا رہا ہے۔ لہذا حضور کی کسی اور زوجہ کو کچھ کہنا صحیح ہو یا نہ ہو، شہزادی خدیجہ کو سلام اللہ علیہا کہنا بالکل درست ہے، اسے کہ اللہ نے سلام دلوا رہا ہے، تو بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس ہستی کی آج شب وفات ہے، ظاہر ایک بہت بڑا درس بھی ہے اس میں، اپنا سب کچھ قربان کیا اس بیوی نے، جس کے پاس جو ہو وہ قربان کر سکتا ہے، کسی کے پاس مال ہو اس کے بعد اللہ مال کا سوال کرنے والا ہے، کسی کے پاس زبان ہے اللہ اس زبان کا سوال کرنے والا ہے، کسی کے پاس طاقت ہے اللہ اس طاقت کا سوال کرنے والا ہے، کسی کے پاس کوئی حیثیت ہے اللہ اس حیثیت کا سوال کرنے والا ہے، ہمیں سر ایک سوال ہونا ہے. اور انشاءاللہ اس بیوی کے نام سے اگر توسل کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پورا نہ کرے، قبول نہ کرے. انشاءاللہ جنت المعلا میں ہم جب وہاں جا کر انشاءاللہ توفیق عطا ہو کہ بیوی کی قبر کے پاس انشاءاللہ موقع ہو کے زیارت کر سکیں اور وہاں اس بیوی کو سلام پیش کر سکیں. یہ جہاں حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی قبر مبارک ہے اور شہزادی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک ہے کہ اس جڑی بوٹی رکھا لینے کے بعد جب بیوی کی وفات ہوئی ہے اور رسول نے کہا کہ عام الحزن غم کا سال ہے، حضور جنازہ حضرت خدیجہ کو لے کر چلے ہیں ادھر، اور جب دفنایا ہے دفنا کر حضور نے وہاں گریہ کیا ہے. گریہ کرنے کے بعد جب واپس آئے ہیں تو شہزادی فاطمہ زہرا کم سنی کا عالم تھا، بالکل سوال کیا. تاریخ میں جملہ موجود ہے کہ بیٹی نے سوال کیا بابا سے، بابا آپ میری ماں کو کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ آج فاطمہ زہرا کی گویا یتیمی کی رات ہے، آج بیوی کو بوسہ دینے کی رات ہے، بابا آپ کہاں چھوڑا ہے؟ اور اس کے بعد بیٹی نے ایسی خدمت کی اپنے باپ کی کہ دشمن پتھر مارتا رہا. اصل بیٹیوں کو باپ سے خاص عقیدت ہوتی ہے، خاص محبت ہوتی ہے. اگر باپ کو زخم بھی لگ جائے، بسا اوقات باپ اپنی بیٹی سے کھیل بھی رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا دکھلانے کے لیے بھی وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے چوٹ لگ گئی. بیٹی کا دل نرم ہوتا ہے، فوراً آتی ہے باپ کے پاس. تو ایک بیٹی کی خاص عقیدت ہوتی ہے باپ سے. مجھے نہیں معلوم شہزادی فاطمہ زہرا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب باپ کا سر لہو لہان ہو اور گھر میں داخل ہو، حتی نالائیں مبارک لہو لہان ہو اور ختم مرتبہ گھر میں داخل ہو، اور بیٹی آگے بڑھتی ہیں باپ کے زخموں کو صاف کرتی ہیں. کبھی خدا نہ خاصہ کسی نے اوجڑی پھینک دی ہوتی ہے، کسی نے کوئی کچرا پھینکا ہوتا ہے، رسول واپس آتے ان نقا لالا کھولو کے لازم، آپ یقیناً اخلاق کے بہترین مقام پر ہیں، بہترین مرتبے پر ہیں. لہذا بیٹی نے پھر ایسے پالا کہ وہی ام ابیہا، فاطمہ زہرا کا لقب ہو گیا کہ یہ وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. لیکن یہ سب شہزادی خدیجہ کے بعد ہوا ہے، وہ نسل مبارک شہزادی خدیجہ سے آگے بڑھی ہے. اصل بیٹی فاطمہ زہرا ہے، داماد مولا علی علیہ السلام ہے، اور یہ تاریخ میں واحد وہ خاتون ہے جسے شرف حاصل ہوا ہے. کسی نے بہت خوبصورت کا لمحے کے لیے اپنے آنسوں کو تھام کے لیے جملہ سماعت فرمائیے گا، یہ فضائل کا ایک اور رخ ہے بی بی کا کہ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہو کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے، اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم. یہ واحد بی بی ہے جنہیں شرف حاصل ہوا ہے، اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم. تو یہ عصمتوں والا گھر ہے. اور شہزادی خدیجہ، میں نے عرض کیا کہ بی بی فاطمہ زہرا پر سخت تھی یہ منزل، لیکن بی بی سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا اور اسی وسیلے سے دوسری منزل مصیبت تک پہنچ جاؤں کہ بی بی مصیبت ضرور تھی لیکن والدہ گرامی پر رونے کی پابندی تو نہیں تھی، کوئی تماشے مارنے والا تو نہیں تھا، کوئی گوشوارے چھیننے والا تو نہیں تھا، نام لینے پر تو پابندی نہیں تھی. کربلا کی ایک یتیمہ ہے، بابا کا نام لیتی ہے تو کوئی تماشے مارنے والا آتا ہے، چچا کا نام لیتی ہے تو گوشوارے چھیننے والا آتا ہے. یا امیر المومنین، گویا آج آپ کی بھی والدہ گرامی کی شب وفات ہے. جب آپ کی پوتی، حمید ابن مسلم کہتا ہے، عیسائی رائٹر ہے، کہتا ہے کہ میں کربلا میں موجود تھا اور خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کے دامن پر آگ لگی ہوئی تھی، اور اس آگ کو بجانے والا کوئی نہیں تھا. خدا آپ کے آنسو کو قبول فرمائے، اس لیے کہ وہ چچا جو پانی لینے گیا تھا وہ لوگ رات پر شانے کٹا کے سو چکا تھا. اب کون اس بچی کی آگ بجا تھا؟ یہ بچی پھر رہی تھی کہ حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا، میں قریب آیا، آگ بجانا چاہتا تھا، بچی پیچھے ہٹ گئی. کہا میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. آتے وہ جوڑ کے کہا بیوی فقط دامن پکڑ کے آگ بجاؤں گا، فقط دامن پکڑ کے. دامن پکڑ کے جیسے آگ بجائی. سکینہ نے کہا اے شخص کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ اب تک تو جو بھی آیا تماشے مارنے والا آیا, اب تک تو جو بھی آیا کوڑے لگانے والا آیا, کیا مجھ پر ایک مہربانی کر سکتا ہے؟ اس نے کہا بی بی حکم کرو, کیا آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیا مجھے یہاں سے نجف کا پتہ بتلا سکتا ہے؟ حمید عیسائی ہے نہیں جانتا. کہتے بی بی نجف جا کے کیا کروں گی؟ بی نے کہا تجھے نہیں معلوم نجف میں میرا کہاں کہاں کائنات کا مشکل کشا علی ملک نہ رہتا ہے, نجف جا کے فریاد کروں گی دادا ہر ایک کی مشکل کشائی کر. آج آپ کی بہت مشکل ہے اے شہزادی فاطمہ زہرا, آپ کو آپ کے والد گرامی کا کوسا پیش کرتے ہیں. آپ نے میں نے عرض کیا اے بی بی آپ کو لیکن جدیا کرنے کی ضرور ضرور ملی. اور بیٹی اور ماں میں ایک اور چیز مشترک ہے, نہ ماں کی قبر پر کوئی سایہ موجود ہے نہ بیٹی کی قبر پر کوئی سایہ موجود ہے, نہ ماں کی لہج پر کسی کو زیارت کرنے کی اجازت, نہ بیٹی کی قبر پر کھڑے ہو کر کوئی زیارت کر سکتا. ہم سب کی جانے آپ پر نثار ہو اے بی بی, دل کڑتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے, ہم سب کے گھر کو سلامت ہے لیکن آپ کا مزار نثار ہو چکا ہے. شہزادی خدیجہ الکبریٰ انشاءاللہ ان کے توسل سے ایک جملہ مجھے اور عرض کرنا ہے. اے بی بی جب آپ کو دفن کیا گیا سرکاری خطیب مرتبہ واپس آتے ہیں انہوں نے بھی گریہ کیا تھا. کربلا میں ایک بیٹی ہے جب باپ کے لاشوں پر پہنچی ہے, باپ کا لاشا کیسے پہچانتی؟ اس لیے کہ سر موجود نہیں تھا, اس لیے کہ لباس موجود نہیں تھا. یہ بیٹی جاتی ہے فریاد کر رہی تھی کہ ایک بے سر کے لاشوں سے آواز آتی ہے الیہ الیہ یا بلیہ میرے سکینہ ادھر آ جا. سکینہ وہاں جاتی ہے. اصل جس یتیم کا کبھی کہیں ذکر ہوتا ہے ہمیشہ سکینہ کا ذکر ہوتا ہے. آج ساتوں میں رہنا بھی یتیمی کی شب ہے, انہیں کی بہت ہی شہزادی سکینہ کا ذکر کر رہا ہوں. شہزادی سکینہ جب باپ کے لاشے پر پہنچی سر موجود نہیں تھا, اور وہاں جا کر سکینہ نے ایک مرثیہ پڑھا ہے, تاریخ میں موجود ہے. ایک بیٹی نے باپ کی لاش پر مرثیہ پڑھا, کہا بابا میرے چہرے پر تماچوں کے نشان دیکھو بابا, میرے کانوں سے بہتا ہوا لہو دیکھو بابا. لیکن سکینہ کچھ کہتے کہتے روکی, ایسا محسوس ہوا جیسے کچھ اور کہنا چاہتی ہو. سید شہدا کو دیکھ کر کہا بابا لیکن آپ تو مجھ سے بھی زیادہ زخمی لگ رہے ہیں بابا, یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹی بابا, یہ لاشے کو پامال کس نے کیا بابا؟ سکینہ وہاں پر ماتم کر رہی تھی, یہاں تک کہ ماتم کرتے کرتے سکینہ نے جھک کر بوسہ لیا. علماء کہتے ہیں آج منظر بدل گیا, ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ لیا کرتے تھے, آج سکینہ نے بھی ان کو حسین کا بوسہ لیا, وہاں گڈ دیر آرام کیا. شہزادی زینب الکبریٰ میرا آخری جملہ ہے, یہ وہ موقع ہے جو حسین ابن علی نے مجھ اور آپ کو یاد کیا ہے. اے حسین کا ماتم کرنے والوں, اے حسین کی سکینہ کا ماتم کرنے والوں. اس موقع پر مولا نے اپنے شیعوں کو یاد کیا. جب بی بی آتی ہے شہزادی سکینہ کو گود میں لیا, اور جب گود میں لے کر جا رہی تھی تو ایک جملہ کا شہزادی نے کہا میرے بابا نے کہا تھا اے سکینہ میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا, اور ان سے کہنا ہے میرے شیعوں جب بھی کسی غریب کا ماتم کر رہا ہو اپنے مولا کا ماتم کرنا. ارے میرے شیعو خاص طور پر رمضان میں جملہ سنیں, اے میرے شیعو جب بھی کبھی ٹھنڈا